رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا
سورة نوح جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت. گزشتہ درس میں آیت نمبر 10 سے توبہ اور استغفار کے موضوع کا آغاز ہوا تھا. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اور یہ وہ آیت ہے کہ جس میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. فقلت استغفروا ربکم, نوح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ استغفروا ربکم, اپنے رب سے مغفرت اور بخشش طلب کرو. انہ کان غفارا, کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے. یہاں سے توبہ اور استغفار کا موضوع شروع ہوتا ہے جو کہ بہت ہی اہمیت کا حامل مفہوم اور موضوع ہے. توب یتوب توبا والتوبہ, کہتے ہیں کہ انسان اپنے کسی گناہ کا اعتراف کرے, اس پر ندامت کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, اسے توبہ کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جسے امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے اور جو کہ ابن حبان میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ندام توبہ, ندامت کا اظہار کرنا یہ بھی توبہ ہے. الندم توبہ, ندامت کا اظہار یہ بھی توبہ ہے. اور امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو 502 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کی لغوی تشریح بڑے اچھے طریقے سے کی ہے, وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور اپنے گناہوں کو اچھے اور عمدہ طریقے سے محض اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف اور اس کی رضا کے لیے ترک کر دے. کسی نے پوچھا کہ گناہوں کو عمدگی اور اچھے طریقے سے ترک کرنے کا مفہوم کیا ہے, تو ارشاد فرمایا کہ وہ طریقہ یہ ہے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جسے ترمذی میں نقل کیا گیا اور جو کہ حسن حدیث کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے. اس میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس حدیث کو دو صحابیوں نے روایت کیا ہے, ابو ذر اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما, دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. اور یہ حدیث اربعین نووی میں 18 نمبر پہ ہے, اور اس حدیث کو امام نووی نے ریاض الصالحین میں بھی نقل کیا ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اتق اللہ حیث ما کنت, اتق اللہ حیث ما کنت, واتبع السیئة الحسنة تمحوها, واتبع السیئة الحسنة تمحوها, کہ تم جہاں بھی ہو اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہو, اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ سے توبہ کرو اور اس کے فوراً بعد کوئی اچھا کام کرو تاکہ اس اچھے کام اور اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تھو ڈالے, اس کو ختم کر دے. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہوں کو عمدگی سے ترک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها, کہ جیسے ہی کوئی گناہ ہو تو توبہ کرنے کے بعد فوراً کوئی اچھا کام کر دو, گویا کہ تم عمدگی سے اور اچھے طریقے سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کی. اور توبہ یہ واجب ہے کیونکہ اس کا حکم اللہ تعالی نے قرآن میں دیا ہے, جیسا کہ ہم مزید آگے چل کے پڑھیں گے. اور یہ توبہ اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ آتا ہے استغفار, یہ دونوں لازم ملزوم ہیں, کیونکہ توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ندامت کا اظہار کرے, اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو, اللہ کی طرف رجوع کرے اور ان گناہوں کو ترک کر دے. توبہ کی جو شرائط ہیں ان شرائط میں تین شرطیں بڑی معروف ہیں جو اس سے پہلے ہم نے کئی مرتبہ پڑھی ہیں, کہ توبہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تین چیزوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے, بشرطے کہ جس عمل اور جس گناہ سے یہ توبہ کر رہا ہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو, اللہ کی ذات سے ہو. لیکن اگر جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس کا تعلق کسی انسان سے ہے, تو جب تک وہ انسان معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا, یہ حقوق العباد ہے. تو تین شرطوں میں پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو جس کو کرتا ہے یا ان گناہوں کو جن گناہوں کو وہ کرتا آ رہا ہے ان کو فوراً ترک کر دے, کیونکہ گناہ کیے جا رہے ہیں توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. یا اگر یہ نیت ہو کہ آئندہ بھی گناہ کرنے ہیں تب بھی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں, فوراً ان گناہوں اور ان نافرمانیوں کو ترک کر دیا جائے, یہ پہلی شرط ہے. اور مزید شرطیں اس کے ساتھ ہی ان کو ہم آئندہ پڑھیں گے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر ندامت کا اظہار کرے, پشیمان ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ سے یہ وعدہ کرے کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. اور ہماری توبہ اور استغفار کا معاملہ بڑا عجیب اس لیے بھی ہے کہ اکثر ان گناہوں کے بارے میں توبہ لوگ کرتے ہیں, اول تو توبہ کی توفیق ہی بہت کم لوگوں کو ملتی ہے, اور اگر توبہ کوئی شخص کرے بھی تو یہ نیت نہیں ہوتی کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جانا, اور نہیں ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں کو دھوتی ہیں. نیکیاں جب وجود میں آتی ہیں اور نیکیوں کی جب کثرت ہوتی ہے تو ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں, گناہوں میں کمی ہوتی ہے. مثلا حرمین شریفین کا قرب ہی آپ لے لیں, کہ سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے کہ ایک ایمان بھری نگاہ اللہ کے گھر پہ ڈالنے سے اللہ تعالیٰ صغیرہ چھوٹے جتنے گناہ سب معاف کر دیتا ہے, ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے, دل کو سرور ملتا ہے, اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے. لیکن ہم میں سے بے شمار وہ لوگ ہیں جو ہر ہفتے اللہ کے گھر حاضری دیتے ہیں اور بے شمار وہ ہیں کہ جو کم از کم مہینے میں ایک بار ضرور حاضری دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جن ایام میں چھٹیاں ہوتی ہیں یا جن راتوں میں مشغولیت کوئی دنیا کی نہیں ہوتی, تو وہ راتیں اور وہ دن یا تو اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دیے جاتے ہیں اور یا پھر نیند میں وہ ہمارے اوقات صرف ہوتے ہیں. جمعے کے دن اگر کسی کو بلایا جائے کہ آج ایک عملی اور تربیتی درس ہے اور اس میں چار یا چھ گھنٹے چاہیے, تو جواب یہ ملتا ہے کہ ہفتے میں ایک ہی دن تو ہماری نیند کا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں پہ ندامت کا اظہار کوئی نہیں کرتا. کوئی شخص نادم نہیں ہوتا اپنے گناہ پہ کہ اے اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں میں ان پہ نادم ہوں, میں توبہ کرتا ہوں, میں دل طرف رجوع کرتا ہوں, اور نہیں یہ نیت ہوتی ہے کہ آئندہ ہم نے ان گناہوں کو نہیں کرنا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ایمان بھری نگاہ اللہ کے حرم پہ ڈالے, اللہ کے گھر پہ ڈالے, اور اس کے بعد فوراً واپسی جب ہو تو اس کی یہی نگاہ حرام چیزوں کو دیکھے؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایمان بھری نگاہ سے اللہ کا گھر نہیں دیکھا. اور صرف گھر دیکھنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. اگر کسی کو یہ خوش فہمی ہو کہ ہم تو بہت خوش نصیب ہیں, ہم جو اللہ کے گھر کے قریب رہتے ہیں, ہم بہت خوش نصیب ہیں ہر ہفتے طواف کرتے ہیں, ہندوستان پاکستان میں لوگ اس تمنا میں مر گئے کہ کاش ہم ایک مرتبہ اللہ کا وہ گھر دیکھ لیں. آپ نے دیکھا جو حجاج وہاں سے آتے ہیں کتنے مشتاق ہوتے ہیں وہ لوگ, اور کتنے وہ والہانہ اور عقیدت مندانہ انداز سے مکے میں حاضری دیتے ہیں اور مدینۃ الرسول علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضری دیتے ہیں. اور یہ جو قرب ہے, میں نے عرض کیا کہ یہ حرم کا قرب یہ کوئی کمال نہیں ہے, یہ کوئی اتنی خوش نصیبی نہیں جتنی ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے. کیونکہ ابو جہل اور ابو لہب اسی اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے. آپ جدے میں رہتے ہیں وہ تو اللہ کے گھر کے قریب رہتے تھے, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تعمیر کعبہ میں بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے انہوں نے حصہ لیا ہے. اور یہ مشرکین مکہ وہ ہیں کہ جو حجاج کرام کی خدمت کرتے تھے. سورہ توبہ کی وہ آیات بار بار ہم نے بیان کی ہیں, اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور اللہ کے اس حرم کی تعمیر اور مرمت کرنا یہ ایمان کے برابر ہے اور جہاد کے برابر ہے؟ تو اللہ کے اس گھر کو وہ دیکھتے تھے, اللہ کے اس گھر کا طواف بھی کرتے تھے, ہم بھی طواف کرتے ہیں. لیکن یہ چونکہ ایمان بھری نگاہ اللہ کے گھر میں نہیں پڑتی تھی, چونکہ ایمان بھری نگاہ پڑ جاتی تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعتراف کر لیتے. جو کچھ صادق و مصدوق اور امین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا اس کا وہ لوگ اعتراف کر لیتے, اقرار کر لیتے, مان لیتے. ایمان بھری نگاہ نہیں پڑی, اس لیے قرب حرم نے ان کو فائدہ نہیں دیا. ہمارے اعمال کا یہی معاملہ ہے کہ توبہ کی توفیق اول نہیں ملتی. اور یہ بھی عرض کروں کہ بعض اعمال وہ ہوتے ہیں انسان کے جن کی وجہ سے اللہ تعالی اس آدمی سے توبہ کی جو توفیق ہے نا توفیق توبہ وہ اللہ سلب کر لیتا ہے، مرتے مر جائے گا توبہ کی توفیق اللہ نہیں دے گا اس کو. مرتے ہوئے لاکھ اس کو آپ سنائیے اور کہیے کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو اللہ یہ توفیق نہیں دے گا. کیوں؟ کہ اس نے زندگی میں وہ بعض اعمال کیے جو اعمال اور جن اعمال کی وجہ سے اللہ نے اس سے توبہ کی توفیق چھین لی، سلب کر لی. اور وہ چیزیں جن کی وجہ سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی وہ علماء نے لکھا ہے کہ ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز شرک ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنا، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ کسی اور کو دے دینا. شرک اگر یہ انسان کرتا تھا تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اور دوسری وجہ، بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، بدعت کرنے والے کو. ان اللہ احتجر التوبة من كل صاحب بدعة او كما قال صلى الله عليه وسلم، سنی حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر بدعت کرنے والے سے توبہ کی توفیق سلب کر لی ہے، چھین لی. بدعتی مرتے مر جائے گا، توبہ کی توفیق نہیں ملے گی اس کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ جو بدعتیں کرتا ہے ان بدعتوں کو دین کا حصہ سمجھ کے کرتا ہے، ثواب کے لیے کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی یا محبت میں کرتا ہے، وہ گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، اس لیے توبہ کس چیز سے کرے؟ توبہ کی توفیق صاحب بدعت، بدعتی سے توبہ کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے. اور تیسرا، وہ آدمی کے جو گناہوں پہ اصرار کرے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. سورہ آل عمران میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن سے کوئی غلطی یا گناہ ہوتا ہے یا جب وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں تو فوراً اللہ کو جب وہ یاد کرتے ہیں تو نادم ہو جاتے ہیں، پشیمان ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے گناہ ہیں ان سب کی مغفرت کرنے والا صرف اللہ ہے. لیکن ساتھ شرط لگائی ہے اللہ نے کہ یہ لوگ اپنے ان گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا. جو کچھ انہوں نے کیا اس پہ اصرار نہیں کرتے. اور اصرار یہ ہے کہ تکبر سے اپنے گناہوں پہ جم جانا، ڈٹ جانا، اڑے رہنا. قوم نوح نے بھی یہی کیا. کہ جب ان کو حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ میری دعوت کو قبول کرو اور صرف اللہ ہی کو اپنا رب مان لو، تو انہوں نے اس کے جواب میں واستکبر استکبارا، تکبر کیا اور حضرت نوح کی دعوت کو ٹھکرا دیا. اور تکبر کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی ہے کہ حق بات کا انکار کرنا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تکبر حقیقی یہ ہے کہ حق بات کا انکار کیا جائے. یہ ہے اصل تکبر. تو گناہوں پہ اصرار کرنا، مصر رہنا، یہ بھی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی توبہ کی جو توفیق ہے وہ سلب کر لیتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اور چوتھی جو اہم وجہ ہے وہ ہے گناہوں کو کھلم کھلا کرنا، گناہوں کو کھلم کھلا کرنا، بریچ چوراہے کے کرنا، ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا، لوگوں کے سامنے کرنا، بغیر کسی شرم اور حیا کے. نہ اللہ سے حیا آئے، نہ لوگوں سے حیا آئے، نہ مخلوق سے حیا آئے، نہ زمین سے حیا آئے، بغیر کسی شرم و حیا کے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑنا، یہ وہ چوتھی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری پوری امت کے لیے معافی ہے سوائے ان کے کہ جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، ان کے لیے معافی نہیں ہے. تو مجاہرہ کرنا گناہوں میں، کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی. مرتے مر جاتے ہیں لیکن خاتمہ جو ہے وہ خیر پہ نہیں ہوتا، خاتمہ شر پہ ہوتا ہے، اور خاتمہ ایمان اور اسلام پہ نہیں ہوتا. اور یہ تو تجربے کی بات ہے، آئے دن آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک صاحب تھے، ان کا انتقال ہو رہا تھا، گھر والوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول، لیکن اس کے منہ سے کچھ اور نکلتا تھا، اس کے منہ سے کچھ اور نکلتا تھا. خاتمہ خیر پہ نہیں ہوتا. اور جو اصل چیز ہے، الاعتبار للخواتین، فرمایا الاعتبار للخواتین، جو اعتبار ہے اور جو چیز اللہ کے ہاں قابل اعتبار ہے، جس چیز کی بنا پر فیصلے ہوتے ہیں، وہ تو آخری وقت ہے. صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہ ایک آدمی زندگی بھر اہل جنت کا سا عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اچانک وہ ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جانے والوں میں سے ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک آدمی زندگی بھر اہل جہنم کا سا عمل کرتا ہے، لیکن حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، مرنے سے پہلے وہ ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت جانے والوں سے. تو اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہے، ایک انسان کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے یا نہیں کسی اور چیز پہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. سلف صالحین اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کیجیے. قرآن نے یہ حکم دیا ہے نا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھی نہ مرے مگر یہ کہ اللہ کے ساتھ اس کا حسن ظن ہو، مرتے ہوئے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھ کے مرو، اور یہ حسن ظن زندگی میں بھی ہونا چاہیے. لیکن حسن ظن اس صورت میں ہوتا ہے جب انسان نے کچھ عمل کیا ہو، انسان کے پاس کچھ اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہو، تب حسن ظن ہوتا ہے. تو یہ جو مجاہرہ کرنے والے ہیں گناہوں میں، کھلم کھلا گناہ کرنے والے، یہ چوتھی وہ قسم ہے لوگوں کی جن کی توبہ کی توفیق اللہ سلب کر لیتا ہے. اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے، یہ تو ان کا معاملہ ہے جو گناہ کرتے ہیں کھلم کھلا، لیکن ان کا کیا حال ہوگا جو گناہوں کی کھلم کھلا دعوت دیتے ہیں, جنہوں نے اشتہار لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کے اشتہار اخبارات میں آتے ہیں, اور ان اخبار والوں کا کیا ہوگا جو اپنے اخبارات میں اشتہار چھاپتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے, دو پیسے کمانے کے لیے, اور دنیا جمع کرنے کے لیے, وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی دعوت کو شائع کرتے ہیں اور گناہوں کی ترویج اور اس کی اشاعت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ وہ صنف ہے اور یہ وہ گروہ ہے. ہزار ہاں لوگوں نے دیکھا, سینکڑوں لوگوں نے دیکھا کہ اس شعبے سے جن جن کا تعلق رہا ہے ان سب کا خاتمہ شر پہ ہوا ہے, خاتمہ ان کا برا ہوا ہے, کسی ایک کا خاتمہ بھی ایمان پہ نہیں ہوا. جس قسم کے لوگوں سے اللہ توبہ کی توفیق سلب کر لیتا ہے, جو گناہوں کو کھلم کھلا کریں, اور ان کا جرم تو بہت زیادہ ہے جو گناہوں کی دعوت دیتے ہیں, جو گناہوں کو خوبصورتی کا جامہ پہنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور وہ کہ جو گناہوں کو خریدتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. سورہ لقمان نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو گناہوں کو خریدتے ہیں, لہو الحدیث کا لفظی ترجمہ ہے کھیل کی بات, فضول بات, لغو بات. اور مولانا ابو الحسن ندوی نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لہو الحدیث کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے کھیل کی باتیں. ارشاد فرمایا کہ جو ٹی وی ہے اور یہ جو ریڈیو ہے اور یہ جو وی سی آر ہے, یہ اگر کھیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ محض کھیل, محض فضول باتیں اور محض فضول چیزیں. قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے, اس لیے اگر یہاں لہو الحدیث کے بجائے کوئی اور لفظ ہوتا تو ممکن ہے کہ وی سی آر اور ٹی وی وغیرہ کے جو ڈرامے ہیں یا جو فلمیں ہیں یا جو اور چیزیں ہیں وہ اس سے نکل جاتی, لیکن مطلق حکم دیا اور ظاہر ہے یہ کھیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ افسانے اور کہانیوں پر مشتمل ڈرامے اور فلمیں بنائی جاتی ہیں جن کے اندر سوائے لغو اور فضول چیزوں کے اور کچھ نہیں ہوتا. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا ہر عضو زنا کرتا ہے. آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ وہ حرام چیزوں کو دیکھیں, اور ارشاد فرمایا کہ النظر سهم من سهام ابلیس. نگاہیں جو تمہاری نگاہیں ہیں یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نگاہیں ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مومن اہل ایمان اور مسلمان مردوں سے اور مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, نگاہوں کو جھکائے رکھیں, پست رکھیں, نگاہوں کی حفاظت کریں نگاہوں کے زنا سے. اس لیے کہ نگاہ اگر غلط جگہ پہ پڑ جائے تو یہ نگاہوں کا زنا ہے. تو وہ کہ جو گناہوں کو بیچتے ہیں اور گناہوں کو نشر کرتے ہیں اور گناہوں کی پبلسٹی کرتے ہیں
اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں شراب کا حکم دیتے ہوئے 7 قسم کے آدمیوں پہ لعنت بھیجی ہے؟ شراب بنانے والا، بیچنے والا، اس کے لیے جگہ فراہم کرنے والا، ہر وہ آدمی کے جس کا اس کاروبار سے کوئی بھی تعلق ہو، سب پہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. یہی معاملہ سود کا ہے. سود حرام ہے، اور سود کے کاروبار سے متعلق ہر آدمی پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، اور اللہ نے لڑائی کا چیلنج دیا ہے اس کو. یہ معاملہ ہر گناہ کا ہے کہ ہر گناہ میں کسی بھی قسم کی شرکت، یہ گناہ میں شرکت کے برابر ہے. اسی لیے قرآن نے منع کیا ہے کہ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو، نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں تعاون کرو، برے کاموں میں تعاون مت کرو. اس لیے کہ جو شخص اصل گناہگار ہے اور جو اصل گناہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی شراکت یا تعاون کرنا، یہ یوں ہے کہ گویا کہ تم بھی یہ گناہ کر رہے ہو. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اس سے قرآن نے منع کیا ہے. اگر آپ کی کسی کوشش کی وجہ سے ایک گناہ پھلتا پھولتا ہے، ایک گناہ چھوٹے پودے کی صورت میں تھا، اب وہ درخت بن گیا، تو آپ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. آپ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے اور اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، حرم کی حاضری بھی دے دیتے ہیں، کہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ بیچارے یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ سے کوئی بات تمہاری ڈھکی چھپی ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. نگاہیں تمہاری، یہ نگاہیں جہاں جہاں پڑتی ہیں، اور یہ نگاہیں جو خیانت کرتی ہیں، اللہ سے یہ بھی چھپی ہوئی نہیں. عرب ہا انسان ہے، اور ان انسانوں کی نگاہ جہاں جہاں پڑتی ہے. ایک لمحے میں دیکھیے نگاہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے. اس نگاہ کی تیزی دیکھیے، اس نگاہ کی رفتار دیکھیے، اور پھر اللہ کا جو مراقبہ ہے. آپ دیکھتے ہیں بعض جگہ رڈار لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس سڑک پہ رڈار ہو وہاں بڑی آہستگی سے لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں کہ بھائی مرور والا آدمی تو نہیں ہے، لیکن وہ ایک چیز جو لگی ہوئی اس میں سب کچھ نظر آ جائے گا. جب دنیا میں لوگوں نے، مخلوق نے، جو کہ بہت کمزور ہیں، اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ بیک وقت سینکڑوں اور ہزاروں گاڑیوں کی رفتار کو چیک کر سکتے ہیں، تو اللہ کی قوت رفتار کا اندازہ لگا لو کہ اس کی قوت رفتار کیا ہوگی. قوت رفتار مراقبے کی، دیکھنے کی. اسی لیے فرمایا کہ قیامت کا جب دن آئے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو اللہ صرف نکال باہر ہی نہیں کرے گا، بلکہ نکالنے کے بعد جانچ پڑتال ہوگی ایک ایک چیز کی. زمین تو اپنے خزانے اگلے گی، اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب کو باہر پھینکے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. لیکن انسان کا یہ معاملہ ہوگا کہ سینے کے اندر جو کچھ بھی سب کو اللہ باہر نکلوائے گا، اور پھر جانچ پڑتال ہوگی، اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. استغفار یہ استفعال سے ہے، مغفرت طلب کرنا. میں نے عرض کیا کہ توبہ اور استغفار یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو لازم ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جہاں توبہ ہوگی وہاں استغفار، اور جہاں استغفار وہاں توبہ. کیونکہ توبہ، میں نے عرض کیا کہ توبہ کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کو، گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرنے کو، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کو. لیکن ان گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ انسان اللہ سے مغفرت بھی تو طلب کرتا ہے، تو اس مغفرت طلب کرنے کو استغفار کہتے ہیں. استغفار یعنی طلب مغفرت، مغفرت مانگنا، طلب کرنا، اور یہ غفر سے ہے. اور غفر کہتے ہیں پردے کو یا کسی چیز کو چھپانا، اور غفر کہتے ہیں کسی جگہ کوئی دھبا اور داغ لگا ہوا ہو، اس داغ اور دھبے کو چھپا دینا تاکہ یہ داغ اور دھبا نظر نہ آئے، اسے غفر کہتے ہیں. تو غفر اور غفر اسی سے ہے غفران، اور اسی سے ہے مغفرہ، مغفرت کرنا. اور مغفرت یہ ہے کہ بندے جب اللہ تعالی سے مغفرت بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالی ان بندوں کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے اپنی رحمت سے. اور یہ جو دھبے ہیں، داغ ہیں، گندگی ہے گناہوں کی، ان کو اللہ تعالی اپنی ستاری و غفاری اور رحمانی اور رحیمی اور کریمی و ودودی کی جو شان ہے اس سے اللہ تعالی چھپا دیتا ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، یہ جو قطرے ٹپکتے ہیں آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے، ان کی اللہ کے ہاں اتنی وقت ہے کہ اللہ ان کو موتی سمجھ کے چن لیتا ہے. فرمایا کہ اس آنکھ پہ جہنم حرام ہے، بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے رو پڑی. اور اس آنکھ پہ بھی جہنم حرام ہے جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا. عینان، اللہ کا حبیب فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو آنکھوں پہ اللہ نے جہنم کو حرام کیا ہے، ایک وہ آنکھ کے جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے جاگے، اور دوسری وہ آنکھ کہ جو اللہ کے خوف سے ڈر جائے. آپ نے وہ حدیث سنی ہے جس میں سات قسم کے آدمیوں کا بیان ہے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. ان میں سے ایک وہ ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا، وہ آدمی کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، جب اللہ کو تنہائی میں یاد کیا تو اس کی آنکھیں ابل پڑی اللہ کے خوف سے. مغفرت طلب کرنا، اور یہ جو استغفار ہے اور مغفرت ہے یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ چلتی ہیں. حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو سمجھانا چاہا تو ارشاد فرمایا فاستغفروه ثم توبوا الیہ، دو باتیں کی. قرآن کی اس آیت نے بھی ہمیں بتایا کہ توبہ اور استغفار دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. حضرت صالح نے فرمایا فاستغفروه ثم توبوا الیہ، اللہ سے مغفرت مانگو اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرو. اور یہی چیز ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ توبہ اور استغفار دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، کہ خدا کی قسم میں اللہ تعالی سے توبہ کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ہستی کے جس کے بارے میں قرآن نے خود یہ گواہی دی ہے کہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جو کہ گناہوں سے معصوم ہے علیہ الصلاۃ والسلام. ان کا یہ معاملہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں، یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. تو توبہ اور استغفار یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. جہاں اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے وہیں اللہ تعالی سے مغفرت بھی طلب کی جائے. اور یہ جو توبہ ہے یہ ہر مسلمان پہ واجب ہے. کیونکہ سورہ تحریم میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والوں اللہ کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو، ایسی توبہ کہ جس کے بعد کسی گناہ کا احتمال باقی نہ رہے، تمہاری یہ کوشش ہو کہ یہ جو توبۃ نصوح ہے اس کے بعد اب میں نے گناہ نہیں کرنے، اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے. اور سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، ایمان والوں سب کے سب مل کے اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح اور کامیابی پاؤ. تو اس آیت نے یہ بتایا کہ فلاح کا جو ذریعہ ہے اور کامیابی کا جو ذریعہ ہے وہ بھی توبہ ہے. اور یہی حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگوں اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو. اس لیے کہ توبہ کس سے کی جاتی ہے؟ اپنے گناہوں سے. اور جس کے سامنے اپنی توبہ کو پیش کیا جاتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. انسان جو اعمال کرتا ہے دنیا میں جس کا تعلق گناہوں اور نافرمانیوں سے ہے، ان سے جب یہ انسان توبہ کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز توبہ کرتے ہوئے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے جو ہم سب کے دل میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ قبول نہیں کرتا. ہماری نماز ہو، فرض ہو یا نوافل ہو، یا سنتیں ہوں، رات کا قیام ہو، دن کے نفلی روزے ہوں، صدقہ و خیرات ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہو، اللہ کے گھر کی حاضری ہو، کسی غریب کی مدد ہو، یتیم کی مدد ہو، بیوہ و مسکین و فقیر کی مدد ہو، کسی مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون ہو، اس کی مدد ہو، کسی بیمار کی بیمار پرسی ہو، غرضے کے جتنے اچھے عمل ہیں، جتنے نیک اعمال ہیں، ان تمام اعمال کے لیے جو چیز سب سے پہلے ضروری ہوتی ہے وہ ہے اخلاص. ہمارا ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہو، دکھاوا نہ ہو، کسی آدمی کو خوش کرنا نہ ہو، اور نہیں حق بات کسی شخص کے لیے کی جائے بلکہ حق بات بھی اللہ کے لیے کی جائے. غرضے کہ ہمارا ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہو. جب ہم توبہ کریں اللہ کی خدمت میں، اپنی اس توبہ کو پیش کریں، اس سے مغفرت طلب کریں، تب بھی ہماری نیت یہ ہو کہ ہم یہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے جو گناہ ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں جو بے شمار ہیں، ان میں نہ جانے کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کا علم سوائے ہمارے اور اللہ کے کسی اور کو نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ایک انسان کو اس کے گناہ گنوائے گا، تم نے فلاں وقت فلاں جگہ یہ گناہ کیا تھا، فلاں وقت فلاں جگہ یہ گناہ کیا تھا. اس لیے کہ عمل تو عمل ہے، ہماری زبان کا یہ معاملہ ہے کہ اس زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے جو لکھنے والے ہیں اور جو ہماری نگرانی کرنے والے ہیں، ان کے پاس جو ان کے دفاتر اور فائلیں ہیں، ان میں ہمارا یہ کہا ہوا ہر ایک ایک لفظ محفوظ ہو جاتا ہے. لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، لفظ لا يلفظ من قول، لفظ زبان سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے آپ نکالیں اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ اس سے غافل ہے. کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت آپ کریں، اس شخص کو تو پتہ نہیں چلتا مگر اس شخص کا جو مالک ہے اس کو پتہ چل رہا ہے. زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر یہ کہ اللہ کے فرشتے اسے لکھتے ہیں کراما کاتبین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو کچھ تم کہتے ہو ما یکتبو وہ سب کے سب لکھ رہے ہیں, ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے. تو اللہ سے ہمارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے. توبہ کرتے ہوئے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اخلاص ہمیشہ ہمارے مد نظر رہے, اور یہ اخلاص وہ ہے کہ ہمارے ہر عمل میں ہمارے سامنے ہو, ہم کسی سے مرعوب نہ ہوں. اگر ہم حق پہ ہیں اخلاص, اور چونکہ